الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين مدینے کی ہجرت کا ایک سال باقی تھا کہ اللہ نے اپنے رسول کو زمین و آسمان کا جنت و دوزخ کا مشاہدہ کرایا اور اس کا اصطلاحی نام معراج ہے، جس سے امت مسلمہ پوری کی پوری واقف ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے امت کو دو تحفے دیے اور ان دونوں تحفوں کا میں نے ذکر کل بھی کیا تھا۔ پہلا تحفہ اللہ نے پانچ وقت کی نماز فرض کی امت پر اسی معراج میں۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ کوئی عام سا آدمی، کوئی بڑی ہستی کا آدمی نہیں، کوئی عام آدمی فرض کیجیے عمرہ کرنے جائے، بیت اللہ کے حج کو جائے، اس کے بعد مدینے جائے اور وہاں سے آپ کے لیے کھجوروں کا تحفہ لائے، عام سا تحفہ، عام آدمی، کوئی بہت بڑی ہستی کا نہیں ہے، بڑا آدمی نہیں ہے، لیکن وہاں گیا، وہاں سے آپ کے لیے کھجور لایا، اس نے آپ کو بڑی عقیدت سے وہ کھجوریں پیش کیں کہ میں عمرہ کرنے گیا تھا، مکے اور مدینے کی کھجوریں لے کر آیا ہوں، دیار رسول کا تحفہ ہے۔ آپ نے وہ کھجوریں اس سے لی اور پیچھے پھینک دی۔ کیا خیال ہے آپ کا، کیا صورت ہوگی، کیا گزرے گی آپ پر، اور اس شخص کے بارے میں کیا رائے آپ قائم کریں گے؟ سوچئے کہ عام آدمی تحفہ لائے اور جس جگہ سے آپ کو عقیدت ہو وہاں سے لائے، اس کے ساتھ کوئی یہ سلوک کرے تو وہ شخص ناہنجار اور تمیز سے عاری انسان کہلائے گا، شریف انسان نہیں کہلائے گا پھینکنے والا۔ معراج میں اللہ کے حضور، کائنات کے شہنشاہ کے حضور پہنچا کون ہے؟ وہ ہستی جس سے عظیم تر ہستی دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد کسی ہستی کی، اگر کسی کی ہستی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے حضور سے، عرش اعظم سے وہ پانچ وقت کے نماز کا تحفہ لائیں، اور لانے والے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عام آدمی نہیں ہے، اور کوئی شخص اس تحفے کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دے، توجہ نہ کرے، تو اس کی محرومی، اس کی شقاوت، اس کی بدبختی کی کوئی انتہا ہے؟ عام سا تحفہ پیچھے ڈال دیں، پھینک دیں، تو آپ کیا اندازہ کرتے ہیں؟ اور وہ شخص جو اس عظیم تحفے کو اس عظیم ہستی سے پانے کے بعد اللہ کے حضور سے آیا وہ تحفہ پانچ وقت کا پھینک دے، تو اس کا کیا حال ہو؟ جبکہ اسی نماز کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسی نماز کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ یہ پانچوں وقت اللہ سے مناجات کا ذریعہ ہے، اللہ سے گفتگو کا ذریعہ ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ایک وقت کی نماز پڑھنے کے بعد آدمی کو یہ انتظار ہو، یہ اشتیاق ہو کہ کب وہ دوسرا وقت آئے گا اور اپنے محبوب اللہ سے گفتگو کا مجھے موقع ملے گا۔ اللہ سے گفتگو میں جب مزہ آ سکتا ہے، کیوں سوچئے، ایک بیٹا کسی کا گیا ہوا ہو، آپ یہاں بیٹھے ہیں, فرض کیجئے کہ وہ انگلینڈ چلا گیا ہے, 10 سال سے بات چیت نہیں ہوئی ہے, 10 سال کے بعد فون آتا ہے اس کا اور آپ اپنے بیٹے سے فون پر بات کرتے ہیں, کیا لذت آتی ہے اس بات کرنے میں. اللہ جو ہمارا خالق ہے, مالک ہے, رب ہے, اس سے گفتگو کا اگر شعور ہو تو کیا لطف آئے گا. اس لطف کو محسوس کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے. قرآن میں آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے سوال کیا صلی علیہ الصلوۃ والسلام, مما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ تمہارے دہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ سیدھا سا جواب یہ تھا کہ لاٹھی ہے, مگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دے کے اکتفا نہیں کیا, اس نے کہا محبوب رب سے بات چیت کا موقع ملا ہے تو گفتگو جتنی دراز ہو جائے اچھا ہے. کہنے لگے قال ہی آسائی, یہ میری لاٹھی ہے, اتوکل علیہا, کبھی تھک جاتا ہوں تو اس پہ ٹیک لے لیتا ہوں, واحش بہا علی غنمی, کبھی بکریوں کے لیے اس سے پتے جھاڑ لیتا ہوں, ولی فیہا معارب اخرا, پھر لمبی فہرست گنائی اس کے کام کی, لاٹھی سے میں یہ کام لیتا ہوں یہ کام لیتا ہوں. اس اتنی طویل گفتگو کی ضرورت کیا تھی, موقع ملا تھا گفتگو کا, اس لیے انہوں نے کہا یہ حکایت لذیذ ہے, دراز تر گفتم, جتنی دراز ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے. اور انسان نماز میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے سجدے میں, وسجد واقترب. اور جو شخص مرغے کی طرح دانا ٹونگنے کے لیے اٹھائے اور رکھے اٹھائے رکھے, تو ظاہر ہے کہ اس کے سجدے میں وہ لطف نہیں پیدا ہو سکتا جو اللہ سے ملاقات میں ہونا چاہیے. تو اس نماز کے بارے میں تو اتنی بات میں نے عرض کی, جو 5 وقت کی نماز فرض ہوئی ہے اس معراج میں, اس کے ساتھ سلوک ہمارا وہ ہونا چاہیے جو ایک عظیم تحفے کے ساتھ ہوتا ہے, اس لیے کہ اسی پدار و مدار ہے اللہ سے تعلق کا. دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ دوسرا تحفہ جو آپ کو ملا ہے وہ ہے منشور اسلامی, اسلامی ریاست کا منشور. اس کی پہلی دفعہ کے بارے میں میں نے کل گفتگو کی تھی. پہلی دفعہ تھی کہ اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہ کیا جائے, تنہا اللہ کی بندگی کی جائے. اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ پورا دین اسی سرچشمے سے پھوٹتا ہے, آخرت, رسالت, جو کچھ بھی ہے وہ صرف اللہ کے وجود کی یقین سے پھوٹتا ہے. تو پورا دین اس میں آ گیا ہوا. اللہ تعالی کے حق کے بعد ایک دم جو حق بیان کیا اللہ تعالی نے کہ میرے حق کے بعد فوراً حق ہے والدین کا, وبالوالدین احسانا, کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اور پھر عربی کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ جب مفعول مطلق آتا ہے تو وہ تاکید کے لیے ہوتا ہے. تو صرف اتنا ہی نہیں کہ والدین کے ساتھ سلوک کرو, والدین کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرو, جو اچھا سے اچھا سلوک کر سکتے وہ کرو. وبالوالدین احسانا. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے, خطبہ دینے کے لیے منبر پر چڑھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا آمین. پہلی سیڑھی پر پیر رکھا تو کہا آمین, دوسری پر پھر کہا, تیسری پر پھر کہا. بعد میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج ہم نے عجیب بات دیکھی, جب آپ منبر پر چڑھ رہے تھے تو آپ نے 3 بار آمین کہا. تو آپ نے فرمایا جبریل نے یہ کہا تھا کہ جس شخص نے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پایا اور جنت کا مستحق نہیں ہوا وہ ہلاک ہو گیا. میں نے کہا آمین. قرآن نے بھی ماں باپ کے بڑھاپے کا ذکر یہاں کیا ہے. اما یبلغن عندک الکبر, تم میں سے ان ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے, او کلاہما, یا دونوں پہنچ جائیں, فلا تقل لہما اف, تو بڑھاپے کی عمر ہوتی ہے بیماریوں کی آزا جواب دینے لگتے ہیں، آدمی کمزور ہو جاتا ہے، اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، چل پھر نہیں سکتا، مزاج میں بھی چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا دیکھو نرم گرم جذبات میں اکتانا نہیں، اکتاہٹ نہ محسوس کرنا، ناگواری نہ محسوس کرنا، اور کبھی ان کی سختیوں میں یا چڑچڑے پن میں اف تک نہ کہنا، گھبرا کر پریشان ہو کر زبان پر کوئی ایسا کلمہ نہ آئے، اف کا کلمہ نہ آئے جسے ان کی طبیعت کو تکلیف پہنچے۔ وجہ یہ ہے کہ جب بڑھاپا انسان پر آتا ہے تو ذرا سی بات بھی دل کا زخم بن جاتی ہے، اور اگر والدین ناراض ہو گئے تو پھر کہیں ٹھکانہ نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اور سچ فرمایا، پوچھا صحابہ نے کیا حق ہے ان کا، تو آپ نے فرمایا ہما جنت کا و نارک، تیرے ماں باپ ہی تیری جنت ہیں اور تیرے ماں باپ ہی تیری جہنم ہیں۔ جہنم لینا چاہے تو ان کو ناراض کر دے، جنت لینا چاہے تو ان کو راضی رکھ، اور اگر بالفرض ماں باپ کی خدمت کا موقع نہ مل رہا ہو، وہ آپ سے دور ہوں، تو لازماً کوئی دن طے کیجئے اور ان کو اپنی آواز سنائیے، گفتگو کیجئے ان سے، ان کی حالت معلوم کیجئے، اور جو کچھ دور سے رہ کر سکتے ہوں ان کی دلجوئی کے لیے اس میں کوتاہی نہ کیجئے۔ اس لیے کہ ہما جنت کا ناروک، وہی جنت ہیں اور وہی جہنم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار کہ صرف باپ کے چہرے کو شفقت اور عقیدت سے دیکھنا، صرف دیکھنا، شفقت سے اور محبت سے اور عقیدت سے دیکھنا، ماں باپ کے چہرے پر نظر رکھنا، نظر ڈالنا، ایک حج کے ثواب کے برابر ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کون سا مشکل کام ہے، ایک آدمی 100 مرتبہ کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے بڑا اچھا جواب دیا، فرمایا ہوا اطیب و اکبر، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ بخیلی کرے گا تمہارے ساتھ؟ تم 100 بار نظر ڈالو گے تو 100 حجوں کا ثواب ہو جائے گا، اور وہ اس سے بھی بڑا ہے، اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ اور تم جو گمان کر رہے ہو کہ 100 بار نظر ڈالنے کے بعد وہ کوئی کمی کر بیٹھے گا، تو اطیب وہ پاک ہے، وہ اس تمہارے تصور سے اور اس بدگمانی سے بہت اعلیٰ ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، کسی صحابی نے آ کے کہا یا رسول اللہ ایک نوجوان کا انتقال ہو رہا ہے، مگر اس کی زبان پر کلمہ نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا اسے تلقین کرو۔ کہا ہم تلقین کر رہے ہیں مگر اس کی زبان پر کلمہ نہیں آتا، کلمہ نہیں پڑھ پاتا۔ تو آپ نے کہا چلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دیکھا آپ نے بھی کلمے کی تلقین کی مگر اس کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا ہے۔ تو آپ نے پوچھا اس کے والدین ہیں؟ صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ اس کی والدہ ہے مگر والد نہیں ہے۔ کہا بلا والدہ کہاں ہے؟ کہا نہیں وہ تو اس سے ناراض ہیں، وہ تو بہت دور رہتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان کے پاس پیغام بھیجا، بلوایا، وہ آ گئی۔ کہا اللہ کی بندی تیرے بیٹے کا کہ جانکنی کا وقت ہے، یہ مر رہا ہے، تو اس سے ناراض ہے؟ اگر تو اسے معاف کر دے تو اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے۔ وہ غصے میں تھی، اس نے کہا نہیں میں تو معاف نہیں کروں گا، اس نے مجھے بہت ستایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ لکڑیاں جمع کرو۔ لکڑیاں جمع کی گئیں، آپ نے اس میں آگ لگوائی اور کہا بڑی بی سے کہ اب اس کا انجام یہی ہے کہ دنیا ہی میں اس کو اس آگ میں ڈال دیں۔ بڑھیا نے سنا کہ میرا بیٹا آگ میں ڈالا جائے گا، اور کہنے والا کوئی وہ عام شخص نہیں ہے جس پر میں ایمان لائی ہوں وہ کہہ رہا ہے، اور وہ کبھی جھوٹ بات نہیں کہتا، جو کہتا سچ کہتا ہے، صادق و امین ہے۔ بڑھیا کا دل پسیج گیا، اس نے کہا ہے اللہ کے رسول میں نے معاف کیا۔ صحابہ کا بیان یہ ہے کہ ادھر بڑھیا کی زبان سے نکلا میں نے معاف کیا، اور ادھر اس نوجوان کی زبان پر جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ صحیح ستہ کی روایت ہے صحیح حدیثوں میں۔ قرآن نے بھی بڑھاپے کی زندگی کے ماں باپ کی بڑھاپے کی زندگی کا بیان کیا ہے، اور بڑھاپے کی زندگی کا کی تصویر کشی ایسے اچھے الفاظ میں، ایسے ہے ادبی بلاغت کے ساتھ کی ہے، وَفِّدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنی رحمت کے، عقیدت کے اور محبت کے پر بچھا دو ان کے سامنے، عاجزی سے بچ جاؤ ان کے سامنے۔ لیکن عاجزی سے بچھنا یہ بناوٹی نہ ہو، تصنع نہ ہو، اور کسی غرض سے بھی نہ ہو۔ یہ دنیا سے جا رہے ہیں، اب سب کچھ تو ہمیں ملنے والا ہے ان سے، نہ یہ غرض ہو، من الرحمہ محض رحمت ہو دل کی، محبت، رحمت، تعلق، تعلق خاطر صرف اس وجہ سے ان کے آگے بر بچھا دو۔ اور تم کر کیا سکتے ہو اس کے سوا، اس لیے کہ ماں باپ نے جو تکلیفیں تمہارے لیے اٹھائی ہیں تم تو اٹھا ہی نہیں سکتے۔ اتنا ہی کر سکتے ہو کہ آج جی سے پیش آ جاؤ، آج ہی سے بات کر لو ان کا، آج ہی سے کام کر دو۔ تو پھر کیا کرو، تم کچھ نہیں کر سکتے تو ادھر یہ روش رکھو اور ادھر اللہ سے دعا کرو، وَقُرْ رَبِّ رَحْمَهُمَا، اے پروردگار تو ہی ان پر رحم فرما۔ اور یاد کرنا اپنے بچپن کو، کما رب یعنی صغیرہ، جس طرح میں چھوٹا تھا، بے بس تھا، بے کس تھا، بے سہارا تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا، کما رب یعنی صغیرہ، اس وقت انہوں نے مجھے پالا، اس وقت دل و جان کی قوتیں توانائیاں مجھ پر صرف کی ہیں، اپنے آپ کو بھلایا ہے، اپنا خون جگر پلایا ہے، مجھ پر رحمتیں کی ہیں۔ وہ وقت یاد کر کے ان کے لیے گڑگڑاؤ اللہ سے کہ اللہ اب یہ بے بس ہیں، بے سہارا ہیں، کمزور ہیں۔ یہ سعادت جسے نصیب ہو گئی، اللہ کے رسول نے فرمایا اسے جنت نصیب ہو گئی۔ ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میری ماں، میں خدمت تو کرتا ہوں مگر بڑی بد زبان ہے، بہت سخت جھڑکتی ہے، غصہ کرتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، جس وقت تجھے بچپن میں وہ پال رہی تھی اس وقت تو بد مزاج نہیں تھی؟ کہا، نہیں یا رسول اللہ، میں صحیح کہتا ہوں، بڑی سخت مزاج ہے۔ کہا، جسے جس وقت تجھے اپنا خون جگر پلاتی تھی اس وقت کچھ سخت مزاج نہیں تھی؟ تجھے تو خون پلا پلا کے اور لوریاں سنا سنا کر سلایا ہے اس نے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، وہ سخت مزاج ہے۔ کہا، دیکھ، رات کو جب تم گندگی کر دیتا تھا تو اس گیلی جگہ میں وہ خود سو جاتی تھی، تجھے سوکھی جگہ میں سلا دیتی، اس وقت بد مزاج نہیں تھی۔ وہ خاموش ہو گیا، رونے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی کی خدمت میں اور اسی کی اطاعت میں تمہاری جنت ہے، اسی کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امت میں صحابہ کرام کا جو مقام ہے، بعد کے کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے، عظیم ہو جائے، وہ ادنا صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، انہیں چاہیے رہے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس نے گویا اپنی ایمان کی حالت میں اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول کا دیدار کیا. یہ دیدار اتنے شرف کی کا مرتبہ ہے, اتنا بڑا شرف ہے کہ اس سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں ہو سکتا. یہ ذہن میں رکھیے. اس کے بعد وہ صحابی جنہیں خلیفہ بنایا گیا, خلیفہ دوم عمر فاروق, ان کا جو درجہ مقام ہے آپ اندازہ کریں. خلیفہ دوم ہیں اور ان کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا کہ میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر فاروق پیغمبر بنا دیے جاتے, یہ بھی فرمایا. آپ نے اپنی وفات کے وقت عمر کو بلایا رضی اللہ عنہ اور کہا, عمر حج کے موقع پر قرن سے ایک شخص آئے گا حج کے لیے, اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کے ماتھے پر اور اس کے ہاتھوں پر سفید داغ ہوں گے, تو عمر اپنی بخشش کے لیے ان سے دعا کرا لینا. حج کے موقع پر آپ تلاش کرتے پھرے, ایک شخص مل گیا جو علامت بتائی تھی, وہ علامت بھی موجود ہے. آپ نے کہا, خلیفہ وقت نے کہا, اللہ کے بندے میری بخشش کی دعا کرو. وہ رونے لگا, کہا, امیر المومنین میں آپ کے لیے دعا کروں؟ کہا, نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت کی ہے کہ میں تم سے دعا کراؤں. کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لیا تھا. رونے لگے, روتے روتے انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے وہاں سے. یہ کون تھے؟ یہ تھے اویسے قرنی رضی اللہ عنہ. دور رسالت میں موجود تھے, چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں, خواہش کی, درخواست کی. اللہ کے رسول نے فرمایا, تمہارے گھر میں کون ہے؟ کہا, صرف میری ایک بوڑھی ماں ہے اور میرے رشتہ داروں میں کوئی اور نہیں ہے ان کی خدمت کرنے والا. آپ نے فرمایا, وہیں رہو اور ان کی خدمت کرتے رہو, انہی کے قدموں میں تمہاری جنت ہے. پوچھا لوگوں نے, ویسا قرنی کیا چیز تم نے کی ہے جو عمر فاروق سے تمہارے لیے دعا کرائی جا رہی, عمر فاروق کے لیے تمہارے تم سے دعا کرائی جا رہی؟ کہنے لگے, میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے سوائے اس کے کہ ماں کی خدمت کرتا رہا ہوں. اس ماں کی خدمت کا صلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, عمر ان سے اپنی بخشش کی دعا کرا دینا. یہ دوسری دفعہ ہے منشور اسلامی کی کہ ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک, یہ برتاؤ کیا جائے. حد یہ ہے کہ اگر وہ غیر مسلم ہوں تب بھی کہا گیا, وصاحب ما فی الدنیا معروفا, معروف کے مطابق ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو. ان کو کبھی مال کے لیے ترسانا نہیں, کبھی پریشان نہ کرنا, ان کی ضرورتیں پوری کرتے رہنا. ایک عقیل ابن عقیل بوڑھے شخص لاٹھی ٹیکے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اپنے بیٹے کی شکایت, انہوں نے دل ہی دل میں, بیٹے نے بھی آ کے کہا کہ میرے باپ ایسے ہیں, میرا مال لے لیتے ہیں, میرا مال چھین لیتے ہیں. تو جوان اندر اندر کچھ شعر پڑھ رہے تھے. جبریل امین نے وہ شعر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے. ابن عقیل جب آئے انہوں نے کہا, یا اللہ کے رسول, مجھے مال کے لیے میرا بچہ ترساتا ہے. جب میں جوان تھا میری قوتیں تھیں, یہ بے بس تھا, بے سہارا تھا, میں نے دل کھول کر پھر اپنا مال اس پر خرچ کیا ہے, میں نے کبھی مال بچا کر اس سے نہیں رکھا ہے, لیکن آج میں ضرورت مند ہوں تو یہ پیسہ پیسہ مجھ سے بچاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن عقیل تم چپکے چپکے ہوٹوں میں کیا کہہ رہے تھے؟ کہا, یا رسول اللہ, آپ کو وہ بھی معلوم ہو گیا, وہ تو مجھے اور خدا کو معلوم ہے میں کیا کہہ رہا تھا, میں ایک چند شعر گا رہا تھا. وہ شعر اس طرح کے تھے کہ جب میں جوان تھا تو میرا یہ حال تھا, میرا بچہ جو ہے یہ اب جوان ہوا ہے, میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اس کا یہ حال ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو بلایا اور کہا, انت و مالک الابیک, تو بھی باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، سب کچھ قربان کر دے اس پر، اسی میں تیری جنت ہے. مال ہو یا خدمت ہو، ہر طرح سے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا یہ اسلامی ریاست کی منشور کی دوسری دفعہ ہے. اور بات صرف اتنی نہیں ہے کہ یہ اخلاقی اپیل ہے، اخلاقی سفارش ہے، بلکہ فقہ کی کتابوں میں اور قانون کی کتابوں میں ان حقوق کو قانون بنایا گیا ہے، ضابطہ بنایا گیا، دفعہ بنایا گیا. اور اگر اسلام نظام قائم ہو تو کوئی بیٹا نافرمانی کرے گا سزا پائے گا، حق نہیں دے گا حق دینا پڑے گا، قانون دلوائے گا. یہ دفعہ ہے چونکہ اسلامی منشور کی، اس لیے اس کو قانونی حیثیت بھی حاصل ہے. یہ میں نے مختصر لفظوں میں آپ کو بتایا. قرآن نے اس کو یوں کہا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں پہنچ جائیں تو اف تک نہ کہنا، ڈانٹنا نہیں ان کو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ایسی بات کہنا جس سے ان کی عزت باقی رہے. عاجزی ہو تمہاری گفتگو میں، بڑاپن ہو ان کا، ان کی عزت ہو، احترام ہو، اکرام ہو، اعزاز ہو، اس طرح گفتگو کرنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور رحمت سے، شفقت سے، عقیدت سے ان کے آگے پر بچھا دو، بازو بچھا دو، بچ جاؤ ان کے آگے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعائیں بھی کرتے رہو کہ اے پروردگار، اس بڑھاپے میں یہ بے کس ہیں، بے بس ہیں، ان پر اسی طرح رحم فرما کہ جس طرح بچپن میں میں بے بس تھا تو انہوں نے مجھ پر کرم کیا، رحم کیا ہے. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے. سوچئے کیا بات اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے. اگر تم نے کسی غرض سے، کسی لالچ سے ماں باپ کی خدمت کی، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ان کی دولت ہمیں مل جائے، ہماری طرف یہ توجہ کر لیں، کسی اولاد سے زیادہ ہمیں دے دیں، ربکم اعلم بما فی نفوسکم. ہاں اگر تم اپنے جذبات میں صحیح ہو، اپنے کردار میں صحیح ہو، خیالات میں صحیح ہو، فإنه کان للوابین غفورا، تو ایسے رجوع کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے. ہو سکتا ہے کہ تم پوری دیانت سے ان کی خدمت کرنا چاہتے ہو، لیکن انسان ہو، کبھی بھول ہو جائے، کبھی کوئی غلطی ہو جائے، لیکن تمہارے دل میں جذبات صحیح ہوں، اس دل سے واقف ہے اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا. اس کے بعد تیسری دفعہ ہے، تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ جب تھک جائیں تو بتا دیجیے گا، میں بند کر دوں گا. ویسے تو تراویح ہم نے جلدی ختم کر لی تھی آج. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور والدین کے بعد تیسرا حق، تیسری دفعہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں، عزیز و اقارب کے حقوق ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، رحم کے رشتوں کے حقوق ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا نام رحیم ہے، میں بھی مشتق ہوں رحم سے، اور رحم کا نام بھی میں نے اپنے نام سے مشتق کیا، اسی رحم سے، رحیم ہے اللہ تعالیٰ، وہی رحم اس کا بھی نام ہے جس سے رشتہ داریاں بنتی ہیں. آپ کسی کے بیٹے ہیں، اسی سے رشتے بنے ہیں آپ کے سارے. کسی کے بیٹے نہ ہوتے تو رحم سے رشتے نہ بنتے تھے آپ کے، سارے رشتے اسی سے بنے. ذوی القربا کے حقوق ہیں، اور ذوی القربا کے حقوق کے بارے میں ہر جگہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ کے حق کے بعد کہیں بیان کیا ہے، کہیں ماں باپ کے ساتھ بیان کیا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور بچو اللہ کی نافرمانی سے، اور رحم کے رشتوں کا لحاظ رکھو. رحم کے رشتوں کا اتنا اہتمام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اور جو شخص اپنے رشتوں کو نہیں پہچانتا، ان کے حق نہیں ادا کرتا، وہ کتنا بھی نیک بنے حقیقت میں وہ نیک نہیں ہے. یا دوستوں سے یاری کرے, ان کے حقوق ادا کرنے کے نعرے لگائے, لیکن ماں باپ کے, رشتے داروں کے, عزیز اقربا کے حقوق بھول جائے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا, کسی کا مصرف کا نہیں ہے. اس لیے رشتے داروں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام سے گفتگو کی ہے. حد یہ ہے کہ فرمایا کہ اگر کوئی گناہ تم سے ہو جائے, پوچھا صاحب نے کیا کروں, فرمایا ماں کی خدمت کرو اللہ معاف کر دے. کہا نہیں ہے, ماں انتقال ہو گیا ہے. کہا خالہ کی خدمت کرو, ان کے حق بجا لاؤ, اس سے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. بہن کے حقوق, رشتہ داروں کے حقوق, عزیزوں کے حقوق, مگر آپ کو معلوم ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کے بجائے قیامت جب قریب آئے گی تو آدمی دوستوں کے حقوق ادا کرے گا, انسانوں کے, عام لوگوں کے حق ادا کرنے کی کوشش کرے گا, بڑا بھلا آدمی بننے کی کوشش کرے گا, رشتہ داروں کو پسے پش ڈال دے گا, بھول جائے گا. لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے, مثلاً ایک شخص آیا یہاں, ڈاکٹر ہے, بڑے عہدے پر ہے, اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس مرتبے پر وہ پہنچا ہے اس مرتبے میں اس کے ماں باپ کا خون بھی ہے, بھلا ہے, لگا ہے, اس کے عزیز و اقربا کا بھی لگا ہے, خاندان کا بھی لگا ہے, پڑوسیوں کا بھی لگا ہے, ملک والے وطن والوں کا بھی لگا ہے. ان سب کے حقوق کو پہچانے اور رشتہ داروں کے حقوق کو کبھی فراموش نہ کرے. حد یہ ہے کہ اگر زکات دینا چاہے, صدقہ دینا چاہے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ حق دیتے وقت, زکات دیتے وقت, صدقہ دیتے وقت بھی اگر رشتہ داروں کو دو گے تو ڈبل انعام ملے گا. ایک تو صدقہ ادا ہو جائے گا, دوسرے صلہ رحمی کا اجر ثواب ملے گا. اس لیے سب سے پہلے ان کو یاد رکھو, اور جو ان کو نہ اونچا اٹھانا چاہے, ان کی بچوں کی تعلیم کا بندوبست نہ کرے, ان کی مالیات کا لحاظ و پاس نہ کرے اور صدقات کرتا رہے, تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کسی گھر میں آگ لگی ہو اور دونوں ہاتھوں میں بالٹیاں پانی کی اٹھائے ہوئے ہو, کنڈیاں کھٹکھٹا رہا ہو کہ کسی کے گھر کی آگ لگی ہو تو میں بجھا دوں. حالانکہ پہلے تو فکر اپنے گھر کی کرنی چاہیے. تو یہ رشتہ دار اور عزیز اقربا کا حال ہے. اس کے بعد مسافروں کا, مسکینوں کا, اور ابن سبیل, مسافر کا اور مسکین کا حق بیان کیا گیا ہے. اور اس کے بعد فوراً کہا گیا ولا تبذر تبذیرا, اور مال کو یوں ہی ضائع مت کرنا, فضول خرچی مت کرنا, ان پر خرچ نہ کر کے جہاں کہیں بھی خرچ کرو گے فضول خرچی ہے. ان کا حق دینے کے بعد پھر کہیں کہیں خرچ کرو گے تو وہ خرچ بنے مانا جائے گا. انشاءاللہ تعالی بقیہ جو دفعات رہ گئی ہیں کل بیان کریں گے, اور یہ منشور اسلامی ہے, اس کو پوری طرح اگر سمجھ لیا جائے اور سمجھنے کے بعد اس منشور اسلامی کو ہم شائع کریں, لوگوں کو بتائیں, اپنے عمل سے بتائیں, تو کوئی دنیا کا آدمی پاگل نہیں ہے کہ اسے قبول نہ کرے. اس لیے کہ بالکل فطری احکام ہیں, مگر ہم نے اپنی سوسائٹی سے اسے واضح نہیں کیا ہے. مثلا یہ بہن بھائی کا میں نے حق بتایا, میراث کے معاملے میں کتنی گڑبڑیاں کر رہے ہیں, خالہ کا, پھوپھی کا, اور بہن کا, اور بیٹی کا, ان کی میراث تو دینے کی فکر ہی نہیں کی ہم نے, کسی طرح دبانے کی کوشش کی ہے. اور ظاہر ہے کہ جو مال ناجائز طریقے سے آئے گا یا کسی کا دل دکھا کر آئے گا اس میں ہرگز برکت نہیں ہو سکتی. سب سے پہلا نقصان تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ گھر کا سکون, دل کا سکون, دماغ کا سکون غائب ہو جاتا ہے. پیسے تو آپ گن سکتے ہیں, بینک بیلنس تو بڑھ جائے گا, گننے کی مہارت بھی آپ کو ہو جائے گی, بہت گننے لگیں گے, لیکن آپ یہ چاہیں کہ قلب کا سکون مل جائے وہ نہیں ملے گا, دل کا سکون مل جائے وہ نہیں ملے گا, ناپید ہو جائے گا. اس لیے کہ عزیز و اقربا کے حقوق مارنے کے بعد دل میں کوئی سکون رہے یہ نہیں ہو سکتا, اور دل بے چین رہے تو آدمی کے پاس رہا کیا, کس کام کا وہ دولت ہے, کس کام کا وہ مکان ہے, کس کام, جب دل ہی سکون میں نہ ہو. اس لیے کہ سب کچھ آدمی اپنے قلب کے سکون کے لیے کرتا ہے. یہ پہلا نقصان ہے. دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ محبتیں, وہ رافتیں جو مل سکتی تھی رشتہ داروں سے, وہ نہیں مل پاتی. تیسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اولاد تباہ ہو جاتی, اولاد پھر اچھی نہیں اٹھتی. اس لیے کہ اس کی نظر میں اس کا ضمیر یہ چوکے لگاتا رہتا ہے کہ میرے والد نے, میرے بزرگ نے فلاں کا حق مارا ہے, فلاں کا حق مارا ہے, فلاں کے ساتھ زیادتی کی, فلاں کے ساتھ. وہ عقیدت ختم ہو جاتی ہے, وہ محبت ختم ہو جاتی ہے. اور یہ بہت بڑا نقصان ہے جو کسی انسان کو ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ توفیق دے کہ ہم رشتہ داروں کے حقوق نہ ماریں, حق ادا کر سکیں رشتہ داروں کے, عزیز اقربا کے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.